وعن انس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد. الله الله فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن حب سنتي فقد حبني ومن حبني كان معي في الجنه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، اے بیٹے اگر تو ہمت کر سکتا ہے تو صبح سے شام اور شام سے صبح تک ایسے حال میں رہ کہ کسی کے بارے تیرے دل میں کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ نہ ہو، کسی کی برائی تیرے دل میں نہ ہو، تو کسی کا نقصان، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو پریشان کرنا نہ چاہتا ہو. اگر قدرت رکھتا ہے، اگر تو کر سکتا ہے تو یہ کر، دل کو صاف رکھ، اللہ سے لو لگا، لوگوں کو ان کے حال پہ اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے، تو کسی کی برائی سوچنا چھوڑ دے، اس کو نیچا دکھانا ہے، اس کا نقصان کرنا ہے، اس کی ایسی تیسی چھوڑ دے، اپنا دل صاف کر لے، اللہ کی طرف متوجہ رہے. تو پھر فرمایا بیٹے، کیا خوش نصیب لوگ تھے، یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ یہ ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں. جس ہستی کو دنیا بھر کے دکھ دیے کفار، مادی طور پر بھی، جانی جان، مالی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، ہر طرح کے دکھ پہنچے، فرماتے ہیں میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں، کوئی حسد کی نہ کچھ بھی، میں کسی کو کچھ نہیں کرنا چاہتا، کسی کو تباہ نہیں کرنا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، کسی کے خلاف کوئی غصہ دل میں نہیں، اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے. فرمایا میری سنت یہ ہے. تجھے بھی لوگ دنیا میں پریشان بھی کریں گے، نقصان بھی دیں گے، دشمنیاں بھی کریں، لیکن تو اپنا دل صاف رکھ، اگر کر سکتا ہے تو یہ کر، میرا طریقہ یہ ہے، یہ میری سنت ہے. اور فرمایا جو میری سنت کو دوست رکھتا ہے، ظاہر ہے وہ مجھے دوست رکھتا ہے، تبھی میری سنت سے محبت کرے گا جب مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہی اعزاز ان کے لیے کافی ہے کہ حضور نے انہیں بیٹا کہا. نبی کا ارشاد میری اور آپ کی طرح رسمی نہیں ہوتا، فرمایا تو فرما دیا، انہیں وہ اعزاز مل گیا، اللہ کی طرف سے انہیں وہ منصب عطا ہو گیا، اور پھر مشورہ دیا کہ دل میں کسی کے لیے کوئی غصہ نہ، فلاں کا یہ ہو جائے، کچھ بھی نہ، اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے، تو اپنا دل صاف کر لے، صبح سے شام اور شام سے صبح اس حال میں کر کے کسی کے بارے کوئی غصہ، کوئی غضب، کوئی برائی، کوئی سوئی تیرے دل میں نہ. فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، میں کسی کے بارے، میرے قلب اثر میں کوئی غصہ، کوئی برائی نہیں، یہ میری سنت ہے. جو میری سنت سے محبت کرتے ہیں وہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لگتا ہے یہ کام مشکل ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اگر تو طاقت رکھتا ہے، اگر تو ہمت کر سکتا ہے، اگر قدرت رکھتا ہے تو یہ کر. اس کا مطلب ہے ہر کوئی نہیں کر، اس کے لیے ہمت کرنا پڑتی ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئت شہید. رواہ البیکی فی کتاب الزہد له من حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری سنتوں میں بگاڑ پیدا ہو گئے، لوگ سنت بھلا کر بدعت شروع کر دیں گے، اور بدعت کو دین کہیں گے اور اس پر عمل کر کے فخر کریں گے. اس وقت جو بندہ میری سنت پہ قائم رہے گا بدعت میں گرفتار نہیں ہوگا, اسے 100 شہید کا ثواب ملے. شہید کا درجہ پتا ہے کیا ہے؟ جان دیتا ہے, خون دیتا ہے, گھر بار ہر شے بھول کر اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اسے مردہ نہ کہو, اس نے موت کو شکست دے دی. احیان عند رب, اللہ کے پاس زندہ ہے. یرزقون, بھائی کھاتے پیتے ہیں تمہاری طرح, موج میں ہیں, کوئی مر نہیں, انہیں مردہ نہ سوچو نہیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے, بدن کے پرخچے اڑ گئے, روح الگ ہو گئی, لیکن یہ سوچو بھی نہیں کہ وہ مر گئے, گمان بھی نہ کرو. اگر ایک شہید کا یہ درجہ ہے تو جو اند فساد امت ہی, جب امت میں بگاڑ پیدا ہوگا, لوگ بدعات کو عبادت کہنے, اس وقت جو سنت پہ قائم رہا اس ایک بندے کو 100 شہید کا درجہ ملے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی, آج ہم وہ دور بھگت رہے ہیں. آج رواجات اور بدعات کو اگر صرف روکنا تو دور کی, روکنا تو بڑے ہمت کی بات ہے, بڑے تانے, بڑے سننے, بڑا, اور پھر جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ قتل نہ کر دے, منع کیا تو. جو عمل نہ کرے اسے بھی وہابی وہابی کہہ کر معاشرے سے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہے. کمال, چوری کرے وہابی نہیں ہوتا, بدکاری کرے وہابی نہیں ہوتا, کوئی ڈاکو وہابی نہیں ہوتا, کوئی قاتل وہابی نہیں ہوتا, جو دین پر عمل کرے وہ وہابی ہو جاتا ہے. کمال. تو اس عہد میں بڑا مبارک ہے کہ زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لے, بدعات کی طرف نہ جائے. فرمایا اس ایک بندے کو 100 شہید کا ثواب ملے گا. بھائی, شہید کے ثواب کی خبر کس نے دی؟ قرآن نے دی, تو قرآن کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس تو ساری خبر حضور کی زبان حق ترجمان سے, ہم نے تو وہی نہیں سنی, وہی آپ نے سنی, بتایا یہ قرآن. اسی حق ترجمان نے حدیث بیان فرمائی. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ہی زبان حق ترجمان سے قرآن بتایا گیا وہ مانتے ہیں, اسی زبان حق ترجمان سے حدیث میں کہتے ہیں حدیث ہم نہیں مانی. یار, ایک ہی ہستی کو ایک ہی وقت میں سچا بھی کہتے ہو, نہیں بھی مانتے, یہ کیا عجیب منطق ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے, عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک بندہ سچا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا سچا ہے یا سارے کا انکار کرو, یا سارے کو مانو. تو جس نے شہید کا درجہ بتایا وہی ہستی فرما رہی ہے کہ جو اس عہد میں سنت پر, اسے 100 شہید کا درجہ ملے گا. تو پھر شبہ کی تو کوئی بات ہی نہ رہی. وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین آتاہ عمر فقال انا نسمع حدیث من یہود تعجبنا افطر ان نکتب بعضها فقال ام تحرنون انتم کما تحولت یہود والنصارى لقد جئتکم بها بیضاء نقیۃ و لو کان موسیٰ ایما وسعوا لاتباعی. یہ بھی معاملہ صاف ہو گیا الحمدللہ. آج کل تورات اور انجیل کے درس چل رہے ہیں ہمارے میڈیا پر, گھنٹہ گھنٹہ بیان ہوتے ہیں. کچھ بڑے بڑے نامور عالم ہندوؤں کی کتابوں سے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ, ہم بعض باتیں یہودیوں سے تورات کی سنتے ہیں, جو وہ تشریح کرتے ہیں, احکام بتاتے ہیں, اچھی باتیں ہوتی ہیں, اللہ کی کتاب تھی, تو اچھی باتیں ہوتی ہیں تو کیا ہم وہ لکھ لیں, نوٹ کر لیں تاکہ یاد رہیں؟ حضور کو سخت ناگوار گزرا, فرمایا جس طرح یہود و نصارہ کو اپنی کتاب پہ اعتماد نہیں رہا تھا اور اس میں تبدیلیاں کر لی تھیں, کیا تمہیں بھی قرآن پہ شک ہونے لگ گیا؟ تم لوگوں کو قرآن پہ یقین نہیں رہا جس طرح عدم یقین کا شکار یہود و نصارہ ہو گئے تھے؟ میں تمہارے پاس سورج کی طرح روشن دین لے کر آیا ہوں جس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے, کسی کے اس میں کمی یا بیشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. روزے روشن کی طرح بیضا, روشن نقیہ صاف روشن جس میں کسی غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور تم کہتے ہو تورات کی بات نوٹ کر لیں, آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی پلٹ کر دنیا میں آ جائیں یا دنیاوی زندگی سے آج بھی زندہ ہوتے تو میرے اتباع کے بغیر انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا. تم تورات کی بات کرتے ہو, تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, موسیٰ علیہ السلام خود بھی آج ہوتے تو میرا اتباع کرتے. لہذا ایمان کافی, ہمارا تمام اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے ساتھ ایمان ہے کہ وہ سب حق ہیں, لیکن بے ستیالی پر سارے دین منسوخ ہو گئے. اتباع صرف محمد رسول اللہ کا ہوگا, اطاعت قرآن کی ہوگی. تورات سچ ہے, انجیل سچ ہے, اب زبور حق ہے, ہم انہیں اللہ کی کتاب مانتے ہیں, سچی کتاب مانتے ہیں, لیکن عمل کے لیے قرآن ہے. ان کے احکام پر عمل نہیں ہوگا, ان کا اپنا وقت تھا, وہ گزر چکا. نبی سارے سچے ہیں, اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. بعض لوگ یہ دلیلیں بھی دیتے ہیں, جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا تھا, نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اس لیے یہ جائز ہے. او بھائی میرے, ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں, یوسف علیہ السلام کو سچا, سارے نبیوں کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں, لیکن ہمیں چلنا محمد رسول اللہ کے پیچھے. وہ ایک دفعہ مجھے ایک جگہ جانا پڑا تو وہاں ہمارے ایک رشتہ دار تھے, وہ بیچارے شیعہ بھی تھے, تو انہوں نے بحث چھیڑی ہوئی تھی, جی ابراہیم علیہ السلام نے جب دمبا ذبح کیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ, تو وہ گوشت انہوں نے کس کس کو بانٹا تھا؟ تم قربانی کا گوشت بانٹتے ہو, اگر وہ قربانی سنت ابراہیمی ہے تو تم گوشت بانٹتے ہو, تو انہوں نے کہا بات, وہ ایک اسماعیل علیہ السلام تھے, ایک وہ خود تھے, تو گوشت کہاں بانٹا؟ اب میں نے کہا رہے بے وقوف, ہم قربانی کرتے ہیں یہ سنت ہے محمد الرسول اللہ کی, سنت ابراہیمی, اسے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ ان کا انہوں نے شروع کیا تھا, لیکن ہم اتباع ابراہیم علیہ السلام کا نہیں کرتے, ہم محمد الرسول اللہ کا کرتے. اور حضور نے قربانی بھی کی اور گوشت بانٹا بھی, بلکہ فرمایا قربانی گلے میں جو رسی ہو وہ بھی فی سبیل اللہ کسی کو دے دو. ساری باتیں درست ہیں, سارے نبی سچے ہیں, لیکن ہم اتباع محمد الرسول اللہ کا کرتے ہیں. پہلی شریعت کے حوالے دے کر, پہلے انبیاء کے حوالے دے کر کسی کام کا جواز نہیں ڈھونڈا جا سکتا. آج کل یہ بھی بیماری ہے, پھر ہر بندہ ایک حدیث پڑھ کے کہہ دے گا جی یہ حکم ہے حدیث میں. خدا کے بندے, اگر ہر بندہ حدیث سمجھ سکتا تو یہ اتنی وسیع دنیا ایمہ اربک کی اقتداء کیوں کرتی؟ بڑے بڑے اولیاء اللہ, بڑے بڑے صوفیاء, بڑے بڑے صاحب معرفت, بڑے بڑے علماء اہل حق, بڑے بڑے مفسر, بڑے بڑے محدث, حافظان حدیث جنہیں لاکھوں حدیثیں یاد تھیں, قرآن کے حافظ, کئی کئی تفسیروں کے حافظ جن کے سینے میں اللہ کی کتابیں محفوظ تھیں, وہ ان کا اتباع کیوں کرتے؟ امام برائے نام نہیں بن جاتے, جب ضرورت پیش آئی تو ان حضرات نے بے شمار حدیثوں کا مطالعہ کیا، مباحثہ کیا، علماء کی کونسلیں بنائیں، ان میں پرکھا گیا. ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے مسلمانوں نے 17 علوم ایجاد کیے، گرامر، یہ صرف و نحو، یہ علم کلام، یہ علم اصول، ایک علم بنایا اسماء الرجال. اللہ سے یہ تک ترتیب کے ساتھ جتنے لوگوں سے حدیث کی روایت ہوئی سب کے نام ملتے. اسماء الرجال میں دیکھیں تو نام ملتا ہے اس کا والد، اس کا قبیلہ، اس کی عمر، اس کا قد کاٹ، اس کا حلیہ، اس کا کردار، اس کے والے لوگوں کی رائے. وہ بھول جاتا تھا یا حافظہ اچھا تھا، کبھی جھوٹ بول لیتا تھا یا سچا تھا، سارا اس تفصیل مل جاتی. دنیا کے کسی دوسرے طبقے کے پاس یہ علم اسماء الرجال کا نہیں ہے، سوائے اہل حدیث علماء کے جو حدیث کی تحقیق کرتے ہیں. مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس نہیں. اتنی محنت کی ہے جناب، تب جا کر انہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے ہیں. اب ایک بندہ ایک حدیث دیکھتا ہے فیس بک سے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ صحیح بھی ہے، یہ کس درجے کی ہے، یا اس کے راوی کون ہیں، یا ان میں سچا کون ہے کون نہیں ہے، کس درجے کے لوگ ہیں. وہ کہتا ہے یہ حکم ہے یار کو خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. بڑے بڑے شیران جہاں مسئلہ علماء سے اور اہل حق سے اور ائمہ سے پوچھتے ہیں اور تم خود اخذ کر رہے ہو کو اللہ کا خوف کرو. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ جو سب اسباق چل رہے ہیں ٹی وی پر تورات اور انجیل کے، نے سننا ہی نہیں چاہیے. ہم سنتے ہیں تو چل رہے ہیں نا، اگر ہم سنے نہیں تو ٹی وی والوں کا دماغ خراب ہے کہ اپنا وقت ضائع کرتے رہے. لوگ سنتے ہیں تو وہ چلا دے. ہم کہتے ہیں ٹی وی فحاشی نشر کرتا ہے، لوگ فحاشی دیکھتے ہیں تو نشر کرتا ہے. لوگ دیکھنا چھوڑ دیں تو اسے نشر کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو لوگ جو سننا چاہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، میڈیا وہ سناتا ہے، وہ دکھاتا ہے، اسے اس سے پیسے کمانے ہیں، ان کا بزنس ہے. وہ خدا واسطے یا اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، یا کسی آخرت کے لیے نہیں کر رہے، پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں. تو جو گاہک کی رضا ہوگی وہ ہی کریں گے. جیسا مال کوئی خریدے گا ویسے ہی دکاندار رکھے گا. جو خریدتے ہی کوئی نہیں، دکاندار کا دماغ خراب ہے کہ وہ رکھ کے بیٹھا رہے. تو میڈیا نہیں خراب، ہم خراب ہیں، ہمارے مزاج بگڑ چکے ہیں. ہم برائی دیکھنا چاہتے ہیں، میڈیا برائی دکھاتا ہے. ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہندوؤں کے گرنتھ سننا چاہتے ہیں، تو رات و انجیل سننا چاہتے ہیں، لوگ سناتے ہیں. اور بڑے بڑے دانشور بنے ہوئے ہیں اور بڑا فخر ہے انہیں اپنے علم پر، اور کمال ہے یار، حد ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا، فرمایا یہ کیا طریقہ ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں کس کی ضرورت ہے، ایمان کافی ہے. آج اگر، اور عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے نا، تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، آسمانوں پر ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں، انجیل ان پر نازل ہوئی، دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے، شادی کریں گے، انقلاب برپا کریں گے، اسلامی ریاست قائم کریں گے، وصال ہوگا، اور روضہ عطر میں دفن ہوں گے، اور قبر کی جگہ ابھی تک روضہ عطر میں محفوظ ہے. کیا اپنی انجیل پر عمل کریں گے یا قرآن کا اتباع کریں گے؟ صاحب کتاب جس پر کتاب نازل ہوئی وہ خود قرآن کا اتباع کرے تو ہمیں انجیل کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ جس پر انجیل نازل ہوئی وہ نبی دنیا میں آ کر خود قرآن کا اتباع کرے گا، سنت نبی اللہ صاحب صلات کا اتباع کرے تو ہمیں انجیل سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیوں گھنٹہ گھنٹہ روز انجیل سنائی جاتی ہے؟ کمال ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکلب طیبا وعمل فی سنت وآمن الناس میرے قالہ ودخل الجنہ فقال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم لکثیر فی الناس قال فیکون فی قرون بعدی. حضرت ابو سعید خدری جنرل سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے حلال کھایا, سنت کے مطابق عمل کیا, لوگ اس کی زیادتی سے محفوظ رہے, کسی سے زیادتی نہیں کی, وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ایک شخص نے مجلس سے عرض کی, یا رسول اللہ آج تو یہ لوگ بہت ہیں جو حلال کھاتے ہیں, سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور کسی سے زیادتی نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں بعد میں آنے والوں کی بات کر رہا ہوں, ایسا زمان آئے گا جب یہ لوگ کم ہو جائیں گے, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. آج کی بات, آج تو بہت ہیں, ماحول ہی اسلامی ہے, دینی ہے, اللہ کا نبی موجود ہے, جو سامنے آتا ہے شرف صحابیت سے سرفراز ہو جاتا ہے. تو آج تو بہت ہیں, ایک زمانہ آئے گا یہ لوگ خال خال ہوں گے جو حلال کھائیں گے, سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور کسی سے زیادتی نہیں کریں گے. فرمایا وہ جنتی ہوں گے. فرمایا میرے بعد کے زمانہ میں کم ہوں گے, تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم فی زمان من ترک منکم اشرا ما امر بی حلق ثم یاتی زمان من عمل منهم بعشر ما امر بی نجا سبحان اللہ وبحمدہ. فرمایا لوگو, تم اس عہد میں ہو کہ جو میں حکم دیتا ہوں, جو دین ہے, جو فرمایا گیا ہے, اس کا دسواں حصہ بھی چھوڑ دو تو گرفتار بلا ہو جاؤ, ہلاک ہو جاؤ. ایسا زمانہ بھی آئے گا جب لوگ دسویں حصے پر بھی عمل کریں گے, نو حصے چھوڑ دیں گے تو وہ بھی نجات پا جائے. تو علماء کس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ وہ تو ماحول بن گیا تھا آپ کی برکات سے, ایک جہان بن گیا تھا دین کا, ہر طرف حلال تھا, جائز تھا, عدالتیں شرعی تھیں, ماحول شرعی تھا, قانون شریعت کے مطابق تھا, لین دین شریعت کے مطابق ہوتا تھا, ایک ماحول تھا. فرمایا اس میں اگر تم دسواں حصہ بھی دین چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ, جہنم چلے جاؤ. ایک ایسا وقت آئے گا, ایسا برا ماحول ہو جائے گا, ایسا دین کے خلاف ماحول ہو جائے گا کہ لوگ دسویں حصے پر بھی جو عمل کرے گا وہ بھی نجات پا جائے گا, وہ بھی جنتی ہوگا. تو آج کے ماحول کو دیکھ لیجئے, سارے قانون غیر شرعی ہیں, انصاف کے نام پر ظلم ہو رہا ہے, عدل کے نام پر زیادتی ہو رہی ہے, عدالت کے نام پر غیر اسلامی قانون سے انصاف اور عدل کی کیا توقع ہے, وہ ظلم ہے, اور اس کے کرنے والے کا نام عدالت ہے. کمال, گواہ جھوٹے, مقدمے جھوٹے, جج جھوٹے, قانون جھوٹا, انصاف کس کو ملے گا؟ معیشت میں, ساری معیشت میں سود داخل, قطعی حرام, صرف حرام نہیں, فاضلو بحرب من اللہ و رسول, سود کھانے والو اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. ہم نہ بھی چاہیں تو معیشت تو سودی ہے, اسی میں ہم رہ رہے ہیں. یار یہ جو مسجد میں ہم نے قالین بچھائے ان میں سود ہے, یہ جو اینٹیں, یہ دیوار, یہ سیمنٹ, یہ چونا جس کے ہم نے مسجد بنائی, ان سب کارخانے سود پر چل رہے ہیں. یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے, ممبر پر بیٹھا ہوں, اس میں سود ہے, یہ کارخانے سود پر چل رہے ہیں. یہ ممبر جو ہم نے بنایا ہے, یہ جو کپڑے لگے ہیں, یہ سود والے کارخانوں سے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو سود سے بھاگیں گے ان کے حلق میں بھی سود کی گرد پہنچے گی. تو اب وہ دور آ گیا ہے کہ یہ سارا کھا پی کر بھی ہم عمدن سود نہ لیں, عمدن سود نہ دیں, تو یہ دسویں سے بھی نیچے چلے گئے نا ہم عمل کرنے میں. کھا بھی رہے ہیں لیکن برا تو جانتے ہیں, خود دینا تو نہیں چاہتے, لینا تو نہیں چاہتے. تو فرمایا وہ بھی نجات پا جائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب میں اتوب الیہ. ونبی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دل قوم بعد ہدن کانوا علیہ الا اوت الجدل ثم قرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ما ضربوا لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد لوگ گمراہ نہیں ہوں گے سوائے اس کے کہ ناروا جھگڑے کر کے گمراہ ہو جائیں. کوئی اس کی بنیاد نہیں ہوگی, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی, لفظوں کا ہیر پھیر کر کے جھگڑا شروع کر لیں. وہ ایک آیہ کریمہ نازل ہوئی جس میں تھا انتم و ما تعبدون, تم اور ما آتا ہے بے جان کے لیے, تم اور تمہارے بت جہنم میں جاؤ گے. تو مخاطب عیسائی تھے. تو عرب کا ایک مشرک تھا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرنے لگا اور آپ کی خدمت میں آ اور کہنے لگا کہ اللہ کے تو آپ تو اللہ کا نبی کہلاتے ہیں اور آپ نے کہہ دیا کہ تم اور جس کی تم پوجا, تو عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں, تو اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی عیسائیوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو ہمیں بھی منظور ہے, ہم اور ہمارے بت بھی چلے جائیں, پھر کیا فرق پڑتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے عرب ہو, تمہیں مادری زبان بھی نہیں آتی. ماں بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, جاندار کے لیے من آتا ہے. وہاں انتم و ما تعبدون, تم اور جو بے جان چیزیں تم پوچھتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام بے جان نہیں ہے, تمہیں تو مادری زبان بھی نہیں آتی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی آئے کریمہ کہ ما ضربوہ لکا الا جدلا, یہ آپ کے ساتھ جو باتیں اور مثالیں دیتے ہیں سوائے جھگڑا کرنے کے ان میں کوئی اصلیت کوئی حقیقت کوئی بات نہیں ہوتی. اب یہ جانتا ہے, یہ بات یہ بھی جانتا ہے, ماں اور من کا فرق جانتا ہے, میں جھگڑا کرنے کے لیے یہ میں دین میں فساد کرنے, تو فرمایا میرے بعد گمراہ ہونا ممکن نہیں ہے, ہدایت اتنی واضح ہو گئی ہے اور نور نبوت اتنا پھیلا ہوا ہے, اتنا عام کر دیا ہے اللہ نے کہ اب لینا تو خلوص سے ہے نا بھائی, دیے سے دیا جلتا ہے تو دیے جلتا ہے نا, دیے میں تیل بھی ہوتا ہے, دیے میں بتی بھی ہوتی ہے, دیے کو دیے سے اس کی لو سے لگانا پڑتا ہے تب جلتا ہے نا. ایک دیا بنا لو اس میں بتی نہیں ہے, تیل ہو بھی بتی نہیں ہے تو جلے گا, بتی بھی نہیں تیل بھی نہیں تو وہ دیا ہی ہے, وہ دیے سے دیا جلے گا, دیا خالی تو نہیں نہ جلتا. ایک نام کا مسلمان نہیں اس کے دل میں ایمان بھی ہو اور اس کے دل میں ہدایت کی طلب بھی ہو, تیل بھی ہو بتی بھی ہو, پھر اسے دیے کی روشنی سے لگایا جائے پھر جلتا ہے نا. تو فرمایا روشنی کی کمی نہیں ہوگی, دین کی دین چھپ نہیں جائے گا, دین دار بھی ہوں گے تو دین ہوگا, دین بتانے والے بھی ہوں گے, لیکن لوگ میں جھگڑا کر کے گمراہ ہوتے رہیں, میں نہ مانوں, میں یہ نہیں مانتا. یہ عربی لغت میں بھی, عربی لغت کو پھینکو آگ میں, جو رسول اللہ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے, یہ لغت ٹھیک ہے. عربی کے ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں, آپ کوئی معنی پکڑ کے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, وہ معنی اختیار کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحابہ کرام نے سمجھا, جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. فرمایا لوگ گمراہ نہیں ہوں گے سوائے اس کے کہ وہ جھگڑا ناروا جدل کہتے ہیں ناجائز جھگڑے کو, جس کی کوئی بنیاد نہ ہو. میں جھگڑا کرنے کے لیے جھگڑا کیا جائے, کوئی وجہ نہ ہو, کوئی بنیاد نہ ہو, میں شور کرنے کے لیے جھگڑا شروع کر, اسے جدل کہتے ہیں. تو فرمایا سوائے جدل کے اور کوئی گمراہی کا سبب نہیں ہوگا. رسول اللہ سلم کان یقول اللہ تشدوا علی انفسکم فیشدد اللہ علیکم فإن قوما شددوا لأنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار الرهبانية نبتدعوا ما كتبنا عليهم. آپ سلم نے فرمایا کہ اپنے آپ پر سختی نہ کرو, فرائض و واجبات اور سنن جیسے ہیں ویسے ادا کرو, ان میں خواہ مخواہ اضافے نہ کرتے رہو, اپنے آپ پر خواہ مخواہ سختی نہ کرو, اطاعت کرو. عبادت سے مراد اطاعت ہے، اپنی طرف سے زیادتی کر کے زیادہ پارسائی نہ اختیار کرتے رہو. تم سے پہلے قوموں نے اپنے آپ پر سختی اختیار کی تو اللہ نے ان پر سختی ہی نازل کر دی، پھر وہ برداشت نہ کر سکے اور گمراہ ہو گئے، اور ان کے بچے کھچے آج کل تم کو یہ کلیساؤں میں اور گرجوں میں ملتے ہیں، یہود و نصارہ. اور قرآن نے فرمایا کہ انہوں نے رہبانیت نبتدوا ما کتبناها علیہم، انہوں نے رہبانیت شروع کر لی جو ہم نے فرض نہیں کی تھی، پھر اسے نبھا نہیں سکے. یعنی عیسائیوں نے کہا، آپ بھی کہتے ہیں جی جو گرجے میں چلا گیا پادری شادی نہیں کرے گا، جو عورت چلی گئی نن بن گئی وہ شادی نہیں کرے گی، ساری عمر روزہ رکھوں گا، ساری عمر گھر نہیں جاؤں گا، پردیس میں رہوں گا، عجیب عجیب باتیں جو غیر فطری ہیں وہ اپنے اوپر مسلط کر لیں. فرمایا یہ نہ کرو، اسلام دین فطرت ہے، جو احکام اللہ نے دیے ہیں ان پر قانے رہو، وہی اللہ کی رضا انہی میں ہے، ان میں زیادتی کر کے تم زبردستی رضا نہیں جیت سکتے. اور پھر انہوں نے زیادتی کی، یہ اپنی طرف سے چیزیں گڑی، پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تو ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود اپنائی اور پھر نبھا نہ سکے. شادی نہ کی لیکن بدکاری کرتے رہے تو پھر اس شادی نہ کرنے کا کیا فائدہ؟ کنوارپن رہیں گے جی، پھر کنوارپن تو نہ رہا. ساری عمر روزہ رکھیں گی، پھر لوگوں کے سامنے رکھا اور اندر کھانے کھاتے رہے، کون کو ساری عمر کیسے ہو سکتی؟ تو غیر فطری چیزیں نہ اپناؤ ورنہ اللہ بھی تم پر سختی کر دیں گے. تو دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عمل کیا، جو صحابہ نے اپنایا. اس سے بڑا دیندار کون ہو سکتا ہے؟ جو کام حضور نے کروایا نہیں، صحابہ نے کیا نہیں، یہ کون سی نہیں کیا کہ کیونکہ میں یہ زیادہ کو فرمایا، ایسا نہ کرو ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہ کوئی دینداری یا پارسائی نہیں ہے کہ اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر کے بندہ ان پر عمل کر کے سمجھے میں زیادہ، اللہ نے تو دو فرض کیے تھے، میں یہاں پانچ پڑھوں گا سات پڑھوں گا، یہ نہیں نیکی. نیکی اطاعت کا نام ہے، عبادت اطاعت کو کہتے ہیں، مات ماننے کو کہتے ہیں، اپنی منوانا نیکی نہیں ہے. نیکی اللہ اللہ کے رسول کی بات ماننے کا نام ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دیں اور یہ ٹوٹی پھوٹی یہ باتیں قبول فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وهجرنا، في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم برحمتك يا